أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قائدِ نوجوان، اسلامی انقلابی نوجوانوں کی امیدوں کا مرکز جناب سید منور حسن، آپ نے جامعہ کراچی سے سوشیولوجی میں ایم اے کیا. آپ 1966 سے 1969 تک اسلامی جمعیت طلباء پاکستان کے ناظم اعلی رہے ہیں. آج کل ادارہ معارف اسلامی کراچی کے ڈائریکٹر اور تحریک اسلامی کراچی کے امیر کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں اور پاکستان میں قرآن کے پیغام کو عام کرنے میں سرگرم عمل ہیں. سماعت فرمائیے سورہ آل عمران کی روشنی میں تقوی اور مومن کے عنوان سے مطالعہ قرآن پیش کرتے ہیں جناب سید منور حسن.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
یہ سورہ آل عمران کی کچھ آیات ہیں جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں. یہ سورت قرآن پاک کی طویل ترین سورتوں میں سے ایک ہے اور اپنے نزول کے اعتبار سے مدنی سورت. قرآن پاک کا جو حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوا ہے اسے مکی کہا جاتا ہے اور جو ہجرت کے بعد اترا ہے اسے مدنی قرار دیا گیا ہے. اس اعتبار سے یہ مدنی سورت اور مدینہ طیبہ میں بھی یہ اس زمانے میں نازل ہوئی ہے جب مسلمانوں کی اجتماعی زندگی تاسیس اور تعمیر کے بالکل ابتدائی مراحل سے گزر رہی تھی. سن ہجری 2 کا زمانہ ہے جس وقت یہ آیات نازل ہوئی ہیں. مسلمان ابھی نئے نئے ہجرت کر کے مکے سے مدینہ پہنچے تھے اور ہجرت کر کے پہنچنے والوں کے جو مسائل ہو سکتے ہیں ان سارے مسائل سے دوچار. بہت سے لوگ اپنے عزیزوں کو رشتہ داروں کو اپنے پیچھے مکہ چھوڑ آئے تھے. بہت سے وہ بھی تھے کہ جو اپنے اہل خانہ کو بھی ان سے جدا ہو کر مکے سے مدینہ آئے تھے. پھر اپنے کاروبار لوگ ٹچ کر کے آئے تھے. مدینہ پہنچ کر معاشی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، تمدنی اعتبار سے نتنے مسائل کا ان کو سامنا تھا. ان حالات میں یہ آیات نازل ہوتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی رہنمائی کا اور کرنے کے کام کا اعادہ کراتی ہے. بظاہر اگر ان حالات کا تجزیہ کیا جائے اور زیادہ تفصیل سے ان حالات کو بیان کیا جائے کہ جس سے ایک مسلمان اس وقت دوچار تھے، تو وجہ طور پر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جب اس زمانے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو یقیناً اس وقت کے جو مسائل تھے، جو گتھیاں تھیں ان کو سلجھانے کے لیے، جو مشکلات تھیں ان کو دور کرنے کے لیے، اور جن الجھنوں میں لوگ گرفتار تھے ان سے نجات دلانے کے لیے اس میں شاید کوئی براہ راست گفتگو کی گئی ہوگی، کوئی پروگرام بتایا گیا ہوگا. لیکن آپ آیات کو پڑھیں گے اور پڑھتے چلے جائیے تو اندازہ ہوگا کہ بظاہر ان تمام چیزوں میں سے کسی ایک کا بھی اس میں تذکرہ نہیں ملتا. میں کوشش کروں گا کہ بعد میں اس سوال کے جواب آپ کی خدمت میں پیش کروں. تو میں نے عرض کیا کہ یہ وہ مجموعی حالات ہیں کہ جن میں یہ آیات اتر رہی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے بچو اور اس کی فرمانبرداری اختیار کرو. حق تقاتہ ہی، جیسا کہ اس کی فرمانبرداری کو اختیار کرنے اور اس کی نافرمانی سے بچنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، یعنی فرما بردار اور اطاعت پیش ہو. خطاب اہل ایمان سے ہے، وہ جو اللہ کو اپنا رب مان چکے ہیں، نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی اور رہنما جان چکے ہیں، آخرت پر پختہ یقین استوار کر چکے ہیں، قرآن پاک کو ہدایت اور فرشتوں پر ایمان لا چکے ہیں. ان سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اتقوا اللہ حق کا تقاتی، کہ اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے اور اس کی نافرمانی سے بچنے کے راہ پر چلو. تقوی کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے کہ جو ہم بھی روزمرہ اپنی گفتگو میں، بول چال میں استعمال کرتے ہیں، اور اس کے معنی یہی سمجھے جاتے ہیں کہ اللہ سے ڈرا جائے، یعنی اس کی پکڑ سے بچا جائے، اس کے عذاب سے ڈرا جائے. ویسے اس کی سب سے اچھی تشریح وہ ہے کہ جو حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے. ان سے ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اے عبی، کیا تم بتاؤ گے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ یہ حضرت عبی ابن کعب بڑے اکابر صحابہ میں سے تھے اور اکثر صحابہ مسائل پوچھنے کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بھی ان سے رجوع کرتے تھے. حضرت عمر نے جس لمحے یہ بات پوچھی تو حضرت عبی ابن کعب نے کہا کہ امیر المومنین، کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کو کبھی کسی ایسے رستے سے گزرنے کا اتفاق ہوا ہے کہ جو بہت تنگ ہو اور جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں، بارہا مجھے ایسے رستے سے گزرنے کا اتفاق ہوا ہے. پوچھا کہ پھر آپ ایسے موقع پر کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں اور اس طرح سے بچتا بچاتا اس راستے سے گزرتا ہوں کہ دونوں طرف کی خاردار جھاڑیاں اور کانٹے میرے دامن سے نہ الجھنے پائیں اور میں ان سے بچتا ہوا اپنی منزل کی طرف چلا جاؤں. حضرت عبی ابن کعب نے فرمایا کہ بس یہی تقویٰ ہے کہ انسان جس لمحے اس دنیا میں، اس دنیا کی وادی میں قدم رکھتا ہے تو چاروں طرف بدی کے طوفان اٹھے ہوئے ہیں، منکرات کے جھاڑ جھنکار لگے ہوئے ہیں، ہر چہار طرف یہ دنیا اپنی نیرنگیوں کے ساتھ، رنگ برنگے آستانوں کے ساتھ منہ کھولے کھڑی ہوتی ہے، اور اس کا احتمال ہر لمحے ہوتا ہے کہ انسان ان میں سے کہیں بھی الجھ جائے، کسی بھی وادی کے اندر بھٹک جائے، کہیں بھی اپنے دامن کو پھنسا بیٹھے اور اپنی منزل کو گم کر بیٹھے. تو جو اپنے آپ کو اس دنیا کے حوالے نہ کرے بلکہ دامن کو سمیٹتا ہوا اور اللہ کو یاد رکھتا ہوا اس راستے سے گزرنے کی کوشش کرے، وہ گویا تقویٰ کے راستے پر ہے، پرہیزگاری کے راستے پر ہے، خدا خوفی کے راستے پر ہے. لہذا اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ایمان کو اختیار کر لینے کے بعد، یعنی اللہ کو اپنا رب جان لینے کے بعد، نو کے زبان سے کلمہ ادا کر لینے کے بعد بات ختم نہیں ہو گئی، بلکہ یہاں سے تو بات شروع ہوئی ہے، بات کی ابتدا ہے. پھر اتقوا اللہ، کہ اب اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اس سے ڈرنے اور اس کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرو. یعنی سچی بات یہ ہے کہ تقویٰ کا لفظ بھی ہم اتنا زیادہ استعمال کرتے، کہتے اور سنتے ہیں کہ اس نے بھی اپنا اصل مفہوم کھو دیا ہے. اور بعض رسوم کو، بعض عبادات کو، بعض خاص قسم کے اعمال کو اختیار کر لینے کا نام تو وجہ طور پر لوگوں نے تقویٰ رکھ لیا ہے، لیکن بقیہ ساری زندگی کو اس سے خارج کر دینے، اس لیے کہ عملاً ہم سبھی کا، جن معاشروں میں رہتے ہیں، جن سوسائٹیوں کے ہم افراد ہیں، اس میں عملاً کئی خداؤں کی بندگی بالکل عام بات ہے. میں کہہ رہا ہوں تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں مسلمانوں سے یہ بات، لیکن شاید مسلمانوں ہی سے یہ بات کہنا زیادہ صحیح ہو. یعنی ہر شخص اس خدا کو بھی مانتا ہے کہ جو خدا ہے، اس کا نام بھی لیتا ہے، لیکن ہر ایک نے خود اپنے اندر بھی بہت سے خدا بنا رکھے اور سجا رکھے اور اختیار کر رکھے ہیں، اور ہر شخص خود بھی اپنا کافی ہم میں سے خدا ہے، کہ ہم خود بھی کافی اس کا اختیار رکھتے ہیں کہ کن چیزوں کو اختیار کریں اور کن چیزوں کو ترک کریں. اور دراصل خدائی نام بھی اسی کا ہے کہ بعض معاملات میں یہ اختیار آدمی اپنے سپرد لے لے اور اپنے ذمے لے لے، کہ وہ فیصلہ کرے گا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے، اور جو فیصلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیے ہیں ان سے سرتابی اختیار کرے. اس لیے حقیقت یوں ہے کہ تقویٰ کا مسکن بھی دراصل انسان کا دل ہے، اور دل کے اندر جب تقویٰ اور خوف خدا پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ زندگی کے تمام اطراف کو روشن کرتا ہے پاور ہاؤس کی طرح. پھر آنکھیں وہی دیکھتی ہیں کہ جو دل دکھانا چاہتا ہے، اور وہاں جانے سے روکتی انسان کے قدم رکنے لگتے ہیں. یہ آنکھیں تو بار بار نمعلوم کہاں کہاں لے جاتی ہیں، بڑی دور کی سیر کراتی ہیں، اور بڑے رنگ برنگے پیغامات دل کو پہنچاتی ہیں کہ ادھر دیکھو، نہلاتی فصلوں کو، نارنگیوں کو. لیکن پھر یہ دل کے اندر اگر تقویٰ موجود ہو تو پھر نگاہوں کو روکتا ہے، اس کی باغوں کو کھینچتا ہے. پھر یہ تقویٰ دل میں موجود ہو تو کانوں کو روکتا ہے کہ کیا سنے اور کیا نہ سنے، قوت تمیز پیدا کرتا ہے، قدموں کو لے جانے سے روکتا ہے، ہاتھوں کو بڑھنے سے روکتا ہے، سوچ کے اور فکر کے زاویوں کو ترتیب دیتا ہے، نقطہ نظر اور فکر کی وادیوں میں یہ بتاتا ہے کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا ہے. اس لیے تقویٰ کا مسکن دراصل انسان کا دل ہے. اور اگر قرآن پاک کا مطالعہ کیا جائے اور احادیث نبوی سے ہدایت حاصل کی جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ تقویٰ دراصل قلب کی اس کیفیت کا نام ہے کہ جو انسان کو گناہ کے بارے میں حساس بنا، یعنی گناہ نافرمانی ہی کا نام ہے. نافرمانی کے بارے میں جو چیز انسان کو حساس بنا دے قلب کی، اس کیفیت کا نام تقویٰ ہے. اب جہاں تک حساس ہونے کا معاملہ ہے تو حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص ویسے بڑا حساس ہے، یعنی بے حس ہم میں سے کوئی بھی نہیں. کسی کو ذرا سی آگ چھو جائے جسم کے بہت ہی تھوڑے سے نازک سے حصے پر، پورے جسم کو اطلاع پہنچ جاتی ہے کہ فلاں چیز گرم ہے. کسی ٹھنڈی چیز پر ہاتھ پہنچ جائے، بلکہ لوگ ذرا سا منہ نکال کر باہر دیکھتے ہیں کھڑکی سے اور بتا دیتے ہیں کہ موسم کا حال کیا ہے. یعنی انسان کے حساس ہونے کا، اس کے جذبات کے اندر حساس ہونے کا معاملہ یہ ہے کہ ذرا سی بات کسی کی بری لگ جائے زندگی بھر کے لیے لوگ روڑ جاتے ہیں، یعنی کس قدر حساس ہے. کسی نے ذرا سی تعریف کر دی کوئی بات بھری لگ جائے زندگی بھر کے لیے اس کے بظاہر دوست ہو جاتے ہیں، اس کو اچھا وہ بھلا آدمی معلوم ہونے لگتا ہے. یعنی قلب کی وہ کیفیت کہ جو گناہ کے بارے میں حساس بنائے، بس اس کا نام تقویٰ. اور یہ تمام کیفیات ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہم خود بڑے حساس واقع ہوئے ہیں. لیکن نہ معلوم کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی فرما برداری، اس بارے میں قوت حس جو ہے وہ جواب دیے رہتی ہے. یعنی اگر کوئی شخص کسی ڈاکٹر کے پاس پہنچے اور اس سے یہ کہے کہ میری یہ زبان جو ہے یہ حس سے ذائقہ کھو بیٹھی ہے, اور ڈاکٹر اگر اس سے یہ غلط سوال کر بیٹھے کہ ویسے آپ بولتے تو بالکل ٹھیک ہیں, بول تو رہا ہوں میں آپ سے, بات تو زبان یہ ٹھیک کرتی ہے. یعنی زبان کے بھی بہت سارے فنکشن ہیں, ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ بات کرتی ہے, لیکن اگر یہ حس اس سے محروم ہو جائے کہ وہ یہ معلوم نہ کر سکے کہ میٹھا کیا کھایا اور نمکین کب کھایا اور گرم کسے کہتے ہیں اور ٹھنڈا کسے کہتے ہیں, تو انسان کو اس کی بھی فکر ہوتی ہے اور پہنچتا ہے سیدھا وہ ڈاکٹر کے پاس کہ اس حس کو بھی واپس لا سکے وہ. یعنی وہ جو آگے آ رہا ہے نا حقہ تو کھاتے ہی, تو اس کا حق ادا کیا جائے, نہ صرف یہ کہ نافرمانی سے بچا جائے اور فرمانبرداری کو اختیار کیا جائے بلکہ اس کا حق بھی ادا کیا جائے. بس یہی معاملہ ہے کہ انسان اگر ڈاکٹر اس سے یہ پوچھ بیٹھے کہ آپ کی آنکھیں تو ٹھیک دیکھتی ہیں, تو یہ آنکھوں میں تو کوئی شکایت نہیں ہے, کان بھی ٹھیک سنتے ہیں, اور اگر ڈاکٹر کو اس سے کہہ بیٹھے کہ اگر آنکھیں بالکل ٹھیک دیکھتی ہیں, زبان بھی بولتی تو بالکل ٹھیک ہے, کان سنتے تو بالکل ٹھیک ہے, صرف ایک حصے ذائقہ سے محروم ہوئے ہو تو دوڑے دوڑے چلے آتے ہو, تو ہر انسان یہ کہتا ہے کہ میں تو فل ٹوٹل کمپلیٹ اپنے آپ کو بالکل درست حق ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے جسم کا. بلکہ یہ تو بہت بڑی بات ہے اگر جسم کے اندر کوئی کانٹا بھی لوگ چپ جائے, پیر کے اندر کانٹا چپے تو پورا جسم وہیں پر بیٹھ جاتا ہے, احتجاج آگے نہیں بڑھوں گا, آنکھ ٹپ ٹپ رونے لگتی ہے. یعنی آنکھ کا اور پیر کا فاصلہ بھی دیکھیں کتنا ہے, کوئی رشتے داری بظاہر دونوں میں لگتی نہیں ہے, لیکن ایسا باہمی تعاون ہے دونوں کے درمیان کہ مجال نہیں ہے کہ آدمی چل سکے, زبان چلانے لگتی ہے, ہاتھ ہلنے لگتے ہیں کہ پہلے کانٹا نکالو پھر میں حرکت کروں, کہ میرے پورے جسم کا حق ادا ہونا یہ کیسے ہوا آخر, کہ میرے جسم کے ایک حصے میں زبان پکار پکار کر کہتی ہے کہ میرے جسم کے ایک حصے میں کانٹا چبا کیسے, کہ تم گئے ادھر کیسے, میں آگے نہیں ہوں, آدمی وہیں پر. یہ جو کیفیت ہے یہ فل ٹوٹل کمپلیٹ یعنی حق ادا کرنے, یہ تمام معاملات میں ہے زندگی, جہاں ہم ملازمت کرتے ہیں, جیسا ہم کاروبار کرتے ہیں, ملازم پانچ منٹ تاخیر سے بھی اگر دکان میں داخل ہو تو اس کو حالانکہ بیچارہ نو گھنٹے بھی تو رہے گا, پانچ منٹ تاخیر سے آیا, لیکن حق ادا ہونا چاہیے. ہاں ملازمت اگر آپ نے کی تو نو بجے آئیے ٹھیک ہے, نہیں کرنی ہے جواب دے دیجیے, پانچ ہی منٹ تو ہاں پانچ ہی منٹ, لیکن اگر میری دکان ہے میرا کاروبار ہے تو آپ کو اسی طرح کرنا پڑے گا. ہم اپنے ملازم سے تو کافی خدائی وغیرہ برت لیتے ہیں, لیکن جس کے ملازم دراصل ہم ہیں, بلکہ ملازم کیا جس کے غلام ابن غلام ابن غلام سے بھی زیادہ, اس کے ساتھ معاملہ یہ کہ کہاں ہم ڈکٹیٹ کریں گے, کہاں اس کی بات مانیں گے, کتنے اسلام پر ہم عمل کریں گے, کتنے پہ چاہیں گے تو نہیں, یعنی یہ ہماری اسباب بھی. اسی لیے ہمارے ہاں تو صورتحال یہ ہے کہ بہت سے لوگ اسی پر راضی رہتے ہیں کہ بھائی تین نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں, پچیس روزے تو رکھے تھے نا, تین چار نہیں بھی رکھے تو کیا فرق پڑ رہا ہے, روزانہ دن میں چھ دفعہ تو سچ بولتے ہیں, اگر تین دفعہ جھوٹ بول دیا تو کیا فرق پڑا. بھائی بڑی ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں, دن بھر ہم رشوت نہیں لیتے, اگر ہفتے میں ایک مرتبہ لے لی تو کیا اس سے فرق, یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کافی احسان کر رہے ہیں ہم خدا پر کہ اتنی مرتبہ ہم نے سچ بولا, اتنی مرتبہ نماز پڑھی ہم نے, اتنی مرتبہ اچھی طرح پیش آئے, اگر ایک مرتبہ نہیں, اس لیے کہ اس میں ہمارا تصور یہ ہے کہ یہ خدا پر کوئی احسان کرنے والی بات ہے. اس لیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اس کا حق ادا کرنے والی بات یہ کہ اس کو ہماری کوئی ضرورت ہے نہیں. کسی طرح یہ بات اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم اس کی بندگی بجا لائیں, اس سے ہمیں چار چاند لگتے ہیں, اس کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا, یہ ہمارا اپنا فائدہ اور بھلے کی بات ہے ہمارے کہ ہم اس کے کہے کو مان لیں, اس کی ہدایت کو قبول کر لیں, اس کے نبی کے احکام پر عمل کریں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, اس اسوہ حسنہ کی تعمیل کریں, پابندی اختیار کریں. یہ بات کسی طرح سمجھ میں آ جائے تو یہ مفہوم اس کا ادا ہو جاتا ہے کہ ایمان کے بعد تقویٰ اور اللہ تعالی کی فرما برداری کو اختیار کرنا. وہ جو واقعہ بڑا مشہور حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ ایک موقع پر جناب صدیق اکبر نے سنا کہ حنزلہ کی آواز اور پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ حنزلہ منافق ہو گیا ہے, حنزلہ منافق ہو گیا ہے, دوڑ کر پہنچے، پوچھا کہ حنظلہ کیا بات، یہ میں تمہاری زبان سے کیا سن رہا ہوں؟ کہنے لگے کہ ابوبکر میرا تو عجب حال، جب حضور کی مجلس میں حاضر ہوتا ہوں اور آپ قیامت کی اور آخرت کی، نیکی کی اور اس راستے پر چلنے کی بات کرتے ہیں تو بس دل بلیوں اچھلتا ہے، نیکی کی طرف چلتا ہوں، دوڑتا ہوں، اسی کا ہو رہتا ہوں، لیکن آپ کی مجلس سے اٹھتا ہوں، باہر آتا ہوں تو پھر میں ہوتا ہوں دنیا داری ہوتی، میں ہوتا ہوں کھیتی باڑی ہوتی ہے، حنظلہ منافق ہو گیا ہے، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو کہا کہ حنظلہ یہ تو عجیب بات ہوئی۔ اس کے بعد دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، قلب کی اس کیفیت کو بیان کرتے ہیں، پورا ماجرا کھول کر رکھتے ہیں کہ آپ کے مجلس میں یہ حال ہوتا ہے، باہر جاتے ہیں تو بدل جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری توجہ کے ساتھ ان کی بات سنتے ہیں اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم تم نیکی اور پرہیزگاری کے راستے پر ہو، وگرنہ وہ حال جو میری مجلس میں تمہارا ہوتا ہے اگر بعد میں بھی برقرار رہ سکے تو فرشتے تم سے مسافر کریں، رحمت کا اور سلامتی کا تمہارے لیے پیغام لائیں، خدا کی قسم تم نیکی کے راستے پر۔ دو باتیں ہیں اس میں، پہلی بات تو گویا آپ نے یہ بتایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو، آپ بنفس نفیس موجود ہوں، آپ کی مجلس میں کوئی بیٹھا ہو تو آپ کے قرب کی وجہ سے جو کیفیت ایمانی ہوگی اور جس طرح سے ایمان میں اضافہ ہوگا وہ تو آپ کے قرب نہ ہونے سے وہ حاصل نہیں ہو سکتا، جب دوری ہوگی تو وہ ایمان تو نہیں ہوگا۔ لیکن دوسری بات جو قابل لحاظ ہے وہ یہ کہ اس قدر کبار صحابہ اور کیفیت یہ ہے کہ دل میں کنیٹ لگی ہوئی ہے کہ کہیں منافق تو نہیں ہو گئے، کہیں راہ سے ہٹ تو، یہ ہے وہ کیفیت ایمانی جو مطلوب، یعنی ایمان نام ہی اس کا ہے کہ آدمی کو ہر لمحے کھٹکا لگا رہا ہے۔ ہمارے پاس کوئی جمع پونجی ہوتی ہے نا، جیب میں بھی اگر کوئی اتفاق تھوڑے سے پیسے گزر رہا ہوں بھیڑ بھاڑ میں سے تو ہر لمحے خیال لگا رہتا ہے کہ کوئی ادھر سے یا آدمی کو کھٹکا لگا رہتا ہے، اس لیے کہ مال کا محافظ اور اس کو یہ خیال ہے کہ یہ مال میرا ہے، اس لیے اس کے علاوہ کون حفاظت کرے۔ لیکن یہ ایمان جو ہے نا، ہم اس کے محافظ ہیں، یہ ایمان ہمارا ہے، جو چاہے اٹھا کر لے جائے، جب چاہے اس کے اوپر چھاپا مارے، جب چاہے اس پر رقم لگائے، جتنا چاہے اٹھا کر لے، اول تو وہ ہے کتنا بےچارا، لیکن لوگوں کو اس کی کھلی دعوت ہے ہمارے ایمان کو خراب کریں، کبھی آنکھوں کے ذریعے، کبھی کانوں کے ذریعے، کبھی پیروں کے ذریعے، کبھی رشتے حلال کے عنوان سے رشتے حرام کے ذریعے، کبھی زندگی بنانے اور مزید بہتر اور اس سے بھی بہتر فائیو سٹار لائف گزارنے کے عنوانات سے زندگی کو کیا کیا میسر آتا ہے، ان عنوانات سے جو چاہے جس طریقے سے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر یہ کنیٹ لگی ہوئی ہے کہ کیوں منافق تو نہیں ہو گیا ہوں، کہیں راہ سے بے راہ تو نہیں ہو گیا ہوں، آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوتا ہوں دل یہ اور یہ کہتا ہے، اب اس سے مختلف سوچتا ہوں، یہ تو نفاق ہو گیا، اس کیفیت سے دوچار ہے۔ تو تقویٰ دراصل قلب کی اسی کیفیت کا نام ہے کہ جو گناہ کے بارے میں حساس بنا دے، جو ہر عمل کے بارے میں انسان کو سوچنے پر آمادہ کرے، چوکنا خبردار اس کو کر دے، اور پھر حقہ تقاتی یعنی اس دور تک، ان فاصلوں تک اس کو لے جائے کہ اس میں کسی مقام پر رک کر اور ٹھہر کر نہیں بلکہ وہ یہ سوچے کہ بڑی دور تک اس کو جانا، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم تو جسم کا حق بھی ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو آرام ملے، پانچ گھنٹے تو سو لیے تھے نا صاحب، سات گھنٹے تو پورے ہونے چاہیے نا، لیکن صاحب اس کے بغیر پھر اس جسم سے آپ کام نہیں لے سکتے، بڑا مشکل ہوگا اگر آپ بھائی سحری تو کرنی صاحب صرف پانی پیے تھے، ذرا اچھا آپ سحری کرائیں تب کہیں جا کے اس جسم سے آپ روزہ رکھوائیے، پھر بہت اچھی افطار بھی کرائیں، لیکن اس میں بھی پورا لحاظ رکھنا چاہیے، یہ اور یہ اور یہ چیز، کتنی فرمائشیں، کتنے لوازمات، تب کہیں جا کے جسم آمادہ ہوتا ہے کہ میں روزہ رکھوں، ورنہ کہتا رہتا ہے صاحب بغیر سحری کا آج تو ہم نے رکھا ہے، چاہتا ہے حدیث سے تذکرہ کرے، داد تحسین وصول کرے تاکہ آپ نے تو سحری سے رکھ، میں نے بغیر سحری، ہمارے صاحب آپ تو ماشاء اللہ بہت اونچے آدمی، جی ہاں ہم تو خاندانی اونچے آدمی، یعنی آدمی پھر اپنی تعریف کرانا چاہتا ہے اگر اس جسم کا اس طرح سے حق بظاہر ادا نہ ہوا ہو جو قاعدے اور ضابطے ہم نے خود ہی طے کیے ہوئے ہیں، کہ جب تک اتنے قسم کی میٹھی اور اتنے قسم کی نمکین اور اتنے قسم کی گرم اور اتنے قسم کی ٹھنڈی، یہ سارے مشروبات اور لوازمات نہ ہوں، یہ جسم روزہ رکھنے پر بھی تیار نہیں ہوتا۔ تو اس لیے حق کا تو پاتے ہی، یعنی کس کس معاملے میں ہم حق ادا کرتے ہیں، آنکھ میں ذرا سے ذرہ آ کر گر جاتا ہے تو فوراً بیٹھ جاتے ہیں وہیں پر, تلاش کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, سرما لگاتے ہیں, اس کے پاس جاتے ہیں, اور تین دن اگر پریشان کرے تو دکھاتے ہیں اس کے اسپیشلسٹ کو, عام ڈاکٹر کو بھی, کہ ذرا سا دیکھیے کچھ ہو گیا ہے تین دن. تو ایک تقوی ایسا ہو, پرہیزگاری ایسی ہو, خدا اور اس کے رسول سے تعلق ہی ایسا ہو, ایک ایمان ہی ایسی گئی گزری چیز ہو کہ جس کی نگہداشت کی, کہ جس کی حفاظت کی, کہ جس میں اضافے کی, کہ جس کہاں قضا کرنے کی, اسی میں پہلو تہی رہتی, اسی سے کنی آدمی کاٹتا, اسی سے دامن اپنا بچاتا, اسی سے دور دور نکل جاتا, قریب قریب ہرگز نہ پھٹکتا, اور پھر دعویٰ اس کے باوجود ایمان کا, اللہ اور اس کے رسول سے تعلق اور مسلمان رہنے کا اس کے باوجود کرتا ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ مسلمان, مسلم مسلم کے معنی ہیں فرما بردار, کوئی اطاعت کیش یعنی متقی پرہیزگار. اب یہاں بھی بڑی عجیب و غریب چیز ہے کہ موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم. اب موت کے بارے میں کس کو معلوم ہے کہ کب آ جائے گی؟ یعنی یہ تو سب کو معلوم ہے کہ ضرور آئے گی, لیکن انسان کا بھی بڑا عجیب معاملہ ہے. ہم میں سے ہر شخص نمالوں کتنوں کو کاندھوں پر اٹھاتا ہے, بلکہ ہاتھوں پہ اٹھاتا ہے, وہ جو کاندھوں پہ نہیں آ سکتے بہت چھوٹے چھوٹے, اور نمالوں کتنوں کو قبرستان لے جا کر دفن کراتا ہے. کوئی یاد کرے تو یاد نہیں آئے گا اس کو کتنے اس نے لوگوں کو پہنچایا, اور پھر پانچ فٹ کم ہے اور صاحب ساڑھے پانچ فٹ اس کو کر دو, اور چوڑا کم ہے ذرا اس کو اور زیادہ چوڑی کر دو, کہتے ہیں کہ اس کا نام قبر ہے. اور دیکھیے ذرا ادھر سے چیز کیجیے گا, اور دیکھیے ذرا آئیں, ہم سب کو مشورے دے رہے ہیں, خوب آتے ہیں, اشد بول رہا ہوتا ہے اس پر, پھر اس پر جناب پتھر رکھ کے جائیں اور سلیاں رکھ کے جائیں, کوئی جھری باقی نہ رہے. صاحب دیکھیے ٹھیک طرح سے بچ, یعنی اس دنیا سے اس کا تعلق کیوں رہے آپ سے, جب یہ چلا ہی گیا ہے تو پوری طرح چلا جائے, کوئی تازہ ہوا بھی اس کو نہ پہنچنے پائے. اور پھر منو مٹی منہا خلفناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃً اخرى, اسی مٹی سے اٹھائے گئے, اسی میں واپس لوٹائے گئے, اسی سے پھر اٹھائے جاؤں, اور وہاں سے یہ کام کر کے ہم آتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ مرنا تو اور سب کے لیے, جینا ہمارے لیے. سامان سو برس کا ہے, پل کی خبر نہیں, سارے لوگ مرتے رہیں, ہم اٹھا اٹھا کے لے جاتے رہیں, اور جری نہ رہ جائے اور مٹی نہ رہ جائے, سب کرتے رہیں, لیکن آدمی اپنے بارے میں سوچتا یہ کہ مجھے تو زندہ رہنا ہے, یعنی زندگی کی تیاری کرو, مرنے کی کیا تیاری کرنا ہے, یعنی ساری تیاریاں زندگی کے لیے, وہ جو برف کی طرح پگھل رہی, یعنی ہر انسان کا معاملہ یہ ہے کہ موت سے قریب ہے اور زندگی سے دور ہے, لیکن وہ سمجھتا ہے کہ موت سے بہت دور, زندگی سے بہت قریب, اسی کو بہتر اور بہتر, کل سے بہتر آج ہو, اور آج سے بہتر ہو کل کی مزداد, اور زیادہ بہتر, اور بھی بہتر, ایک پلاٹ کافی نہیں, دو فلیٹ کافی نہیں, تین دکانیں نہ کافی, ایک یہاں بھی ہو, ایک وہاں بھی ہو, بیٹے کے نام, ایک بیوی کے نام, ذرا اس کو بھی, ذرا اور بھی, ذرا ہٹنا, ذرا بچنا, ذرا راستہ تو دینا, دنیا سمیٹنے کے لیے زندگی کچھ بنا دی جائے, بہتر سے بہتر اس کو استعمال کر دیا جائے. اور یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, کہ موت کی تیاری کہ وہ کسی بھی وقت اس کی کوئی تیاری نہیں, یعنی یہ بھی ہمارا جو تصور, اس بڑا سیکولر تصور ہے, ایک محاورہ ہم معاشرے بولتے ہیں نا عام طور پر, کہ جب کوئی بڑے میاں بڑے بوڑھے ہوں تو تصور یہ ہوتا ہے کہ صاحب قبر میں پیر لٹکائے بیٹھے, مطلب یہ کہ ستر کے بعد شاید قبر میں پیر لٹکا دیں, حالانکہ جو آدمی اس دنیا میں آیا ہے وہ قبر میں پیر لٹکائے بیٹھا, یعنی کوئی ایسا نہیں ہے جو قبر میں پیر لٹکائے نہ بیٹھا, ہر عمر کا آدمی جاتا ہے, ہر صحت ہر رتبے کا آدمی جاتا ہے, اور ہمیں یہ کہنے کے لیے چھوڑ جاتا ہے کہ پھر ہم کہتے ہیں صاحب بالکل بھلا چنگا تھا, کل تک تو بالکل ٹھیک, بھائی میری ٹیلیفون میں بات نہیں کر رہی, بالکل ٹھیک, پتہ نہیں کیا ہوں, کیا ہوں, بلاوا آیا تو چلا گیا, یعنی کس قدر ریڈی میڈ معاملات ہوتے ہیں, لیکن خیال نہیں گزرتا ہے کہ یہ سب اوروں کے لیے ہے, میرے لیے تھوڑی ہو سکتا ہے, مجھے تو ابھی زندہ رہنا ہے, یہ چھوٹے بچے ان کو بڑا کرنا ہے, ان کو تعلیم دلانی, ان کا مستقبل بنانا, یہ بیٹیاں جو گھر کے اندر ان کے ہاتھ پیلے کرنا, ان کو گھروں کو بھیجنا بیانا, پھر یہ حویلی اونچی اور مزید اونچی کرنا, یعنی یہ سب منصوبے سارے اس کے, آدمی بھولتا تو اسی غم کے اندر, اور اس کے بعد کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب بلاوا آتا ہے تو تیاری نہیں ہوتی ہے. اس لیے عملاً صورت یہ ہے, وہ جو ہمارے معاشرے میں تصور دین ہے وہ ابھی تک بھی یہ ہے کہ جو لوگ ملازمت کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب ریٹائر ہو جائیں گے یعنی 55-60 سال کے بعد پھر ہم اللہ اللہ کریں گے, اور کاروبار کا بھی معاملہ یہ ہے کہ یعنی ریٹائرمنٹ کے معنی تو دراصل یہی ہے نا کہ جب دنیا خود ہی کہہ دے کہ اب آپ ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں, گھر جائیے آپ, اور نئے لوگ آ گئے. بھائی دنیا اور لوگوں سے بھی آباد, کچھ نئے خون کو اب آپ ہمارے کسی کام کے نہیں, وہ ریٹائر کر دیے. اور تین طلاقیں جب دنیا دے دیتی ہے تو تین طلاقیں وصول کر کے ہم گھر آ جاتے ہیں کہ وہ اللہ اللہ کریں, پھر ہم تسبیحاں اٹھائیں گے, پھر ہم مصلے بچھائیں گے, پھر ہم ماتھوں پر سجدوں کے نشان سجائیں گے, اور پھر ہم مؤذن کی صدا سے بہت پہلے مسجد میں جا پہنچیں گے. اور اب تو کوئی کام ہی نہیں ہے نا, اللہ اللہ ہی کرنا ہے. یعنی کاروبار میں بھی جب بچے یہ کہنے لگ جائیں کہ بجائے اب تو آپ اللہ اللہ کیجئے, مطلب یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کاروبار اب آپ ہمارے والے کیجئے نا, کب تک آپ کرتے رہیں گے, پھر ہم اللہ اللہ 55-60 کے بعد. اس لیے خیال یہ گزرتا ہے کہ اس سے پہلے تو زندگی زندگی ہے, مرنے کا کیا تصور. بلا تم و سننا اللہ وان تم مسلموں نے جو تقوا اور پرہیزگاری کی بات آئی تھی اور اس کا حق ادا کرنے کی بات آئی تھی, اس میں اس کی مدت بھی بیان ہو رہی ہے کہ اس تصور کو ذہن سے جھٹک دیا جائے, اتار دیا جائے تصور کو, فنا کے گھاٹ اتار دیا جائے کہ کوئی 55-60 اور اس کے بعد, اس کے بعد بھی کتنوں کو توفیق ملتی ہے لیکن اس کے بعد کریں گے یہ نہیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ ہر لمحے جب ایمان ہر لمحے کی بات تقویٰ اور پرہیزگاری اس کی فرما برداری. صاحب کچھ دو دن تو ٹھہر جائے, بچی کی شادی ہونے والی ہے صاحب, پھر بھی نہیں ٹھہرے. لوگوں کو کہنے کے لیے چھوڑ جاتا ہے صاحب دو دن رہ گئے. وہ بچہ ولایت گیا ہوا تھا, 10 سال بعد پہلی دفعہ واپس آ رہا تھا, بس تیاری کر رہے تھے کہ ایئرپورٹ لینے جاؤں گا معلوم ہے گلاب آباد. یعنی وہ پھر دیکھتے ہی نہیں ہے کہ ولایت سے بچہ آنے والا ہے, بچی بھی آنے والی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں صاحب, کاروبار بڑا ادھورا ہے, ابھی تو نئی دکان لگائی. اس لیے وہاں پر تو یہ نہیں دیکھ, مہلت عمل ختم ہوئی اور بلاوا ہے. پھر جس نے گندم بویا وہ گندم کاٹے گا, جس نے ایمان کی لہلہاتی فصل بوئی وہ جنت کاٹے گا, جس نے کاٹے اور گناہوں کی فصل بوئی وہ جہنم کاٹے گا, اور جس نے جو کچھ بھی رائی برابر بھی کیا ہے وہ اس کو دیکھ لے گا. بلا تموتن الا وانتم مسلمون, یعنی اس میں اس کی تلقین ہے کہ ہر لمحے چوکنہ رہنے کے بعد زندگی کے ہر مرحلے میں, صحت ہو کے بیماری ہو, جوانی ہو کہ بڑھاپا ہو, عمر کن کاموں میں گواہی تھی اور جوانی کہاں پر بتائی تھی, اور مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں پر خرچ کیا تھا, اور جو علم حاصل ہوا اس پر کہاں تک عمل ہوا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے قدم ہل نہیں سکیں گے کہاں کہ یہ سوالات اس سے کر نہ لیے جائیں اور اس کے مطابق اس سے جواب حاصل نہ کر لیا جائے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اب اہل ایمان کو دوسری ہدایت دی جا رہی ہے, اعتصام بحبل اللہ کی, اتحاد کی, تنظیم کی, اللہ کی رسی کو, اس کے دین کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی, اور آپس میں گروہ در گروہ, فرقہ در فرقہ, دست و گریبان اور پھوٹ پڑ جانے, انتشار کا شکار ہو جانے, اس سے بچنے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, پھر آگے کی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دوسری ہدایت مل رہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ تقویٰ اور پرہیزگاری کے راستے پر چلا جائے اور تسلسل کے ساتھ چلا جائے, بلکہ وہ سارے لوگ کہ جو اس کیفیت کو اپنائیں, اس مینیفیسٹو کو, اس منشور کو, زندگی کے اس لائحہ عمل کو شعور کی دنیا میں اجاگر کریں, ان سب کے اندر اجتماعیت پیدا کی جائے, احتسام میں اپنے اتحاد اور تنظیم ان کے اندر استوار کی جائے. اور اس کی مثال بھی دی گئی ہے کہ پہلے اس کا کیا نتیجہ نکلا, تم آپ کے گڑے کے کنارے کھڑے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا, یعنی اس دین کی بنیاد پر اس کو استوار کیا. بل تکم من کم امت یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ تم میں ایک جماعت ایسی, ایک گروہ کم از کم ایسا ضرور ہونا چاہیے جو خیر کی طرف لوگوں کو بلائے, و یامرون بالمعروف اور معروف کا حکم لوگوں کو دے, و ینہون عن المنکر اور برائی سے لوگوں کو روکے, و اولئک هم المفلحون یہی لوگ فلاح پانے والے. یعنی نہ صرف انفرادی سطح پر ایمان کو قبول کر کے پرہیزگاری کے راستے پر چلنے کی بات، بلکہ اجتماعی طور پر ایسے سارے لوگوں کا یکجا ہو کر اتحاد اور تنظیم کے ساتھ اس کام کو اٹھانے کی بات، بلکہ اس کے بعد پھر یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تمہیں خیر کی طرف بلانے والا ہونا چاہیے۔ حالانکہ یہ بات خود بھی اپنی جگہ بہت مکمل ہے، اور بہت سے لوگ تو اسی بات کو مکمل سمجھ لیتے ہیں کہ یدعون الی الخیر، یعنی تبلیغ کا کام کیا جائے، دعوت و تبلیغ کا اور خیر کی طرف بلانے کا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے بعد کی آیات میں پھر یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر کہہ کر یہ بات سمجھائی گئی ہے، اور مسئلہ سمجھانے کا نہیں تو خود بھی سمجھ میں ہمارے بات آتی ہے کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں خیر کی بات کرنا تو ایک کریڈٹ کی بات ہے۔ بظاہر آپ تبلیغ کا، دعوت کا، سچائی کا کام کریں، لوگ پسند کرتے ہیں، بھلا آدمی کہتے ہیں، قبول نہیں کرتے اس کو۔ یہ خود عجیب و غریب سوال ہے کہ سارے لوگوں سے پوچھیں حضرات سچ بولنا اچھا ہے کہ جھوٹ بولنا؟ سب کہیں گے کہ سچ بولنا اچھا ہے۔ بڑے سے بڑا جلسہ، بڑی سے بڑی مجلس میں آپ چلے جائیے، ہر استاد شاگرد سے، ہر باپ بیٹے سے، لوگوں سے ہاتھ اٹھا لیجیے، جتنی نیکیوں کے آپ نام لیں گے لوگ کہیں گے فبیا بہت اچھا، بہت دن مرحبا، بر وقت بولا، تیری آواز مکی مکی، یعنی بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا۔ لیکن عمل کی دنیا میں لوگ اس سے مختلف چلا کر، بلکہ کہنے والا خود جو ہے وہ بھی کہتا بہت اچھا ہے، کرتا کچھ اور۔ یہی دراصل وہ بات ہے کہ معاشرہ اور سوسائٹی کسی نظام سے گورن ہوتی ہے۔ ہر معاشرے میں ایک نظام موجود ہوتا ہے، وہ نظام ان کو لے کر چلا کر، اور نظام خدا ہوتا وہ بندگی اپنی کراتا۔ لہذا لوگ چاہتے ہیں کہ سچ بولیں، وہ نظام جھوٹ بلواتا ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ رشوت نہ لیں اور رشوت نہ دیں، سب کا اتفاق کہتے ہیں صاحب حالات بڑے خراب، کوئی حالات کہہ دیتا ہے صاحب وہ مجبوری ہو گئی تھی، وہ نظام، وہ نظام کے کلپرزے اس سے وہ سارے کام کراتے ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا کہ وقت بھی اب نہیں ہے، لیکن وہ یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر میں دراصل اس طرف نشان نہیں ہو رہی ہے کہ معروف کا حکم دینے والا اور برائی کو حکمن روکنے والا تمہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ حکم دینے والے کیسے ہو سکتے؟ کس کو یہ اختیار؟ آج کل تو صورت یہ ہے کہ باپ اپنے بچے کو حکم نہیں دے سکتا کہ یہ کرو وہ نہ کرو۔ اور پھر یہ ہے بھی بڑی عجیب و غریب بات، ہم بچوں کو جو حکم دینا چاہتے ہیں پوری زندگی تو ان کی کسی دوسرے ڈگر پر گزارتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے اس نظام تعلیم کے تحت تعلیم حاصل کریں، ڈگریاں حاصل کریں، 15-16-20 سال وہاں پر سرو کریں، کچھ یہاں کچھ ولایت میں جا کر، یہاں نہیں تو وہاں، وہاں نہیں تو وہاں، اس پر ہم لاکھوں روپیہ صرف کرتے ہیں۔ اور پھر خواہش یہ بھی ہوتی ہے کہ ویسے نہ بننے پائیں جیسا کہ لوگ خراب ہو جاتے ہیں نا، اچھے رہیں گے۔ عجیب غریب خواہش، یعنی لوگوں کو جن سانچوں کے اندر ہم ڈالنا چاہتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ڈھلے نہیں وہ اس سانچے میں، نکل آئیں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ جو معاشی نظام ہے، جو سیاسی نظام ہے، جو سماجی نظام ہے، جو تعلیمی نظام ہے، ہمیں جو ٹی وی دکھاتا ہے وہی ہم دیکھتے ہیں، جو ریڈیو سناتا ہے وہی ہم سنتے ہیں، جو نظام تعلیم پڑھاتا ہے وہی ہم پڑھتے ہیں۔ یعنی مجاہنے کے اس سے مختلف ہم کوئی چیز کر سکیں؟ یعنی کہیں اور سے ہماری باغڈور جو ہلائی جا رہی ہے، کہیں اور کسی اور کے ہاتھ میں ہماری کنجیاں ہیں، وہ پورا نظام جو معاشرے میں رائج ہے وہ قائم ہے۔ اور اس کے بعد ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس سے مختلف بن کر نکلیں۔ یہ تو پھر بھی اسلام کی برکتیں ہیں کہ کچھ نہ کچھ قوت مزاحمت کی پیدا کرتا رہتا ہے، اور آدمی کچھ نہ کچھ معاشرے میں اسٹرگل کرتا رہتا ہے، اور ایمان مجھے روکے تو کھینچے، مجھے کفر کے مزداق، ایک قدم ادھر چلا گیا، پھر دو قدم ادھر آ گیا، پھر تین قدم ادھر چلا گیا، پھر چار قدم ادھر، یعنی زندگی اس کشمکش میں گزر جاتی ہے۔ لیکن یامرون بالمعروف، حکم دینے والا جو معاملہ، اور منکر سے روکنے کا، اور برائی کو اختیار، برائی سے بچانے کا، یہ اسی وقت ممکن ہے کہ آدمی کو یہ اختیار ملے۔ آج تو نہ باپ کو اختیار ہے، نہ استاد کو اختیار ہے، نہ والدین کو، نہ پورے معاشرے کو۔ پہلے تو شاید محلے کے بزرگوں کو بھی کچھ اختیار ہوتا تھا کہ جس بچے کے چاہے چپت لگا دیں کہ یہ کیوں کیا، وہ کیوں نہیں کیا۔ اب ذرا کر کر دیکھیں کوئی، اس لیے یگسٹر بہت انڈیپینڈنٹ فری سوسائٹی ہے ہماری، ہم آزاد ہیں بھائی، جو چاہے کریں۔ آپ کون ہوتے ہیں روکنے ٹوکنے والے؟ فلا ابن فلا، یعنی اس قدر فری۔ تو ایک ایسے پس منظر میں یہ جو اختیارات کو حاصل کرنے کی بات ہے، اور اس کے تمکن کی بات، یہ کیسے آخر کہاں کیسے پہنچ؟ اسی لیے فرمایا گیا کہ یہ دین علی الخیر، بڑی اچھی بات ہے، دعوت تبلیغ کرتے رہو۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں تبلیغ کرتے رہے، مکہ فتح نہیں ہوا، بلکہ مکہ والوں نے نکال دیا، چھوڑنا پڑ گیا آپ۔ اور نبی سے بہتر تبلیغ تو کوئی نہیں کر سکتا، اور جو صحابہ ساتھ تھے ان سے بہتر انسان تو نہیں پیدا ہو سکتا۔
اس سے بہتر جمعیت، اس سے بہتر جماعت، اس سے بہتر افراد کار اور اس سے بہتر قیادت ممکن نہیں ہے. لیکن محض تبلیغ سے تو مکہ بھی فتح نہیں ہوا. مکہ کب فتح ہوا؟ پھر جب ریاست مدینے کے اندر، جب قوت وہاں پر حاصل، پھر مکہ فتح ہوا. اور بہت سے لوگ تو فتح مکہ کے بعد ہی ایمان لاتے ہیں، بلکہ اکثریت انہی لوگوں کی ہوتی ہے. تو جو مکہ فتح ہو جانے کے بعد، یہ محض کسی مکے کسی زمین کے سرزمین کے فتح ہونے کی بات نہیں کر رہا، ایک پورا نظریہ اس کے اندر موجود ہے، پوری فکر اس کے اندر کہ بہت سے لوگ فتح مکہ کے بعد ہی ایمان لاتے ہیں. اور بے شمار لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم چاہتے تو یہی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، بہت ٹھیک بات آپ کہہ رہے ہیں، پر کیا کریں کہ کر نہیں سکتے، مجبوریاں ہیں. حالانکہ آپ ذرا کرتے رہے ماشاء اللہ، آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ، نیک تمنائیں، آرزوئیں، آمین سبا آمین. یعنی کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب ذرا اسلامی نظام کے لیے بھی دعا مانگیے. آمین، سب اس کو آمین کہنے کے لیے تیار بیٹھے رہتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی جدوجہد، اس کے لیے کوئی کوشش، اس کے لیے کوئی انحصار، اس کے لیے کچھ چھوڑنا اور ترک کرنا، اس کے لیے کوئی نقصان برداشت کرنا، اس کے لیے معاشرے میں پچھلی صفوں کے اندر جا کر جگہ حاصل کرنا اور اگلی صفوں میں کچھ دوسرے لوگوں کو پھلتا پھولتا، بڑا کٹھن کام، کانٹوں پر چلنے کا، انگاروں پر. اس لیے یہ جو تمکن اور اختیار کی بات ہے، اور یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر کی بات، یدعون الی الخیر کے ساتھ، یہ تیسری بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ کام بھی تمہارے کرنے کا ہے. اور میں وہ پہلے میں نے ابتدا میں ایک سوال رکھا تھا، اس کا جواب دے کے بعد اپنی ختم کرتا ہوں. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مکے سے لوگ لٹے پیٹے مدینے پہنچے تھے، حالات بڑے خراب، کسی کی بیوی بچے مکے میں رہ گئے، عزیز و رشتے دار وہاں رہ گئے، کسی کا کاروبار وہاں رہ. سوچیے کتنی پریشانی ہوگی. یہی تو کل دنیا ہے نا، بیوی بچے اور کاروبار اور زندگی، یہ بھی سب رہ گیا. یہ آیات نازل ہوئی تو بجائے طور پر آدمی سوچ سکتا ہے کہ کچھ تمدنی حالات کو درست کرنے کے لیے شاید اس میں تذکرہ ہوگا کہ ہمیں ہمارا مال واپس کیسے ملے گا. اب دیکھیے کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. بالفاظ دیگر بتایا جا رہا ہے کہ تم تو برپا اس کام کو کرنے کے لیے ہوئے ہو. جب تم یہ کام کرو گے، یعنی تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنا، اپنی اجتماعیت کو تشکیل دینا، اور مل جل کر معاشرے میں دعوت علی الخیر بھی اور معروف اور منکر کے معاملے میں اس رویے کو اپنانا، تو پھر ان چیزوں کی اہمیت ہی نہیں بات. پھر تو بیوی بچے ہوتے بھی ہیں تو یاد ہی نہیں رہتا کہ بیوی بچے. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کے حقوق کی کیا بات، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی یہی کام کر رہے ہوتے. پھر آدمی کو فرصت اس کی میسر نہیں آتی کہ بیوی بچوں سے بات کر سکے، کاروبار کی نگرانی کر سکے. اور پھر جیسا کچھ بھی ہو گزارا، اور وہ دینے والا جو ہے وہ اس کی آنکھوں سے اوجھلے بنا یہ بات. یعنی اس کو اپنے نبی کے پیٹ میں پتھر بنوانے اور یہ کام کروانا، اور ہم لوگوں کو ہنستا کھیلتا اور اچھے حالات کے اندر گزار کر یہ کام. دیکھیے سنت اللہ کی جو تبدیل نہیں ہوگی. اگر یہ کام ہونا ہے تو انہی راستوں سے گزر کرنا، انہی سنتوں کو اپنا کر ہونا. اور یہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہنے کا ثواب میں نے بھی حاصل کیا، ابھی بڑی تلاوت کی آپ کے سامنے. آپ بھی تلاوت کریں، ثواب ہوگا. لیکن مسئلہ ثواب سے کچھ آگے کا ہے. جب اسوۃ حسنہ کی بات ہوگی تو میٹھی سنتوں کی بات نہیں، پھر ساری سنتوں کی بات ہے. اور اگر دین کی اور اس کے قائم ہونے کی اور معاشرے کو بہتر بنانے کی اور انسانوں کو ساروں کی غلامی سے نکال کر اس کی غلامی میں دینے کی بات ہے، تو جس جدوجہد کا تقاضا کرتی ہے، پھر وہ بھول جاتا ہے آدمی کے اور مسائل تصوف کیا ہیں. آپ اس لیے ان لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے مسائل اگر حل کرنے کی بات کی جائے تو کبھی بھی حل نہیں ہوں گے. اور کس کے حل ہوئے ہیں؟ جب بیوی بچے بھی ہوتے ہیں، کاروبار بھی ہوتا ہے، تو مسئلہ وہی ہوتا ہے کہ دو ہی دکانیں رہ گئی ہیں، اب پانچ ہونی چاہیے. صاحب پانچ ہی ہو سکی، پچھلے دس سال میں بیس ہونی چاہیے، اتنی تنخواہ ہو سکی اتنی ہونی چاہیے. ٹارگیٹ ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے، بیو کا بھی، بچوں کا بھی، اور ہمارا اپنا بھی. مولائے کا ہم المفلحون، بس فلاح پانے والے لوگ وہ قرار پائیں، یعنی مشروط ہے فلاح ان تینوں شرائط کو پورا کرنا، کسی ایک سے نہیں. فلاح پانے والے لوگ وہ قرار پائے کہ جو ان تینوں نکات کو عملی طور پر اپناتے، اسی کا خوگر بنتے، اسی کے اپنے آپ کو حوالے کرتے، اور بندگی رب میں اپنے آپ کو پورا پورا تج دیتے ہیں، اور اس حال میں اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں کہ وہ ان سے راضی اور یہ اس سے راضی ہو جائے.